إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله محترم صلى الله اسٹیج پر موجود معزز بھائی کرام اور بزرگوں نوجوان بھائی پردرشی بھاؤ کریں ایک مومن کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ایک ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی اور اللہ سے جتنی مضبوط محبت ہوتی ہے آدمی کی توحید بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی اور اس محبت میں جتنی کمزوری ہوتی ہے توحید میں بھی اتنی ہی کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا وہ دوسروں کو اللہ کا مقام دینے لگتے ہیں وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں دوسروں کو وہ مشکل کشا ماننے لگتے ہیں دوسروں کو بگڑی بنانے والا ماننے لگتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں یحبونہم کحب اللہ اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے ایک ہی وجہ ہے یحبونہم کحب اللہ کہ جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ دوسروں سے کرنے لگتے ہیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے یہ محبت اگر کہیں اور ٹرانسفر ہوئی تو توحید کے بجائے آدمی شرک کی دلدل میں پھنستا جاتا ہے اسی لیے آگے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے؟ بھئی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, مگر ہمارا یہ دعویٰ ادھورا ہے. یہ دعویٰ تب تک پروف نہیں ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ نہ کہے کہ ہاں میں بھی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں. تو آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے کہ ایسی کون سی چیزیں, ایسے کون سے اعمال ہیں, ایسے کون سے کام ہیں کہ اگر ہم وہ کام کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے یہ جاننے کی کہ اللہ ہم سے محبت کن کاموں کے ذریعے اللہ ہم سے محبت کرے, کیا فرق پڑتا ہے ہمیں اللہ ہم سے محبت کرے یا نہ کرے, کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. ایک حدیث دیکھیے, صحیح بخاری کتاب و رقاد کے اندر یہ حدیث موجود ہے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ تبارک و تعالیٰ قال, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کوئی بات روایت کریں تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ من عادانی ولیجن فقد اعظمته بالحد, جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ. اور یہ کرام کا مقام و مرتبہ حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی کرنے والا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے. کسی میں مجاز جو اللہ سے جنگ کرے؟
منا داری ولی جن بکالم تو مل ہر,
جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے, وہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے کون؟ اس کا بھی جواب دے دیا گیا,
وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی ممن ترکتہ علی,
میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے, میرا بندہ میرا مقرب بنتا ہے, میرا بندہ میرا ولی بنتا ہے, تو وہ فرائض ہے. فرائض میرا بندہ فرض نمازیں پڑھتا ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہے رمضان کے فرض روزے رکھتا ہے, مال کے اوپر جو زکات اپنے فرض کی ہے وہ زکات ادا کرتا ہے, حج کی اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو حج کرتا ہے, جو فرائض اس کے اوپر آئے اسے وہ تمام فرائض کو انجام دیتا ہے. سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو سب سے پہلی سیڑھی ہے جن کے ذریعے اللہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض. پتا چلا کہ بے نمازی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. رمضان کے روزے میں بازاروں میں گھومنے والا, کھانے پینے والا, روزہ توڑنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی وہ ہے جو سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرے. اس کے بعد کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟
وما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل,
فرائض کو انجام دینے کے بعد میرا بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے, نفل نمازیں پڑھتا ہے, نفل روزے رکھتا ہے, اور نقلی عبادتوں کے ذریعے وہ میرے قریب آتا رہتا ہے. وہ پانچ وقت کی نمازیں تو پڑھتا ہی ہے, ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے, وہ رمضان کے روزے تو رکھتا ہے, ساتھ میں محرم کی 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھتا ہے, وہ عرفہ کا روزہ بھی رکھتا ہے, وہ جو نفلی روزے ہیں وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے, وہ زکات تو دیتا ہے, ساتھ میں نقلی صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے, وہ حج جو فرض ہے وہ تو کرتا ہی ہے, ساتھ میں اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو نقلی حج اور عمرہ بھی کرتا ہے, نقلی عبادتیں انجام دیتا ہے, اور نقلی عبادتوں کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے لگتا ہے. تو اللہ کا ولی کون؟ جو فرائض کی پابندی کرے اور نوافل کی پابندی کرے, نوافل کا اہتمام کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے
وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ,
میرا بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے, حَتَّى أُحِبَّهُ, تو میرا بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. اور جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو بندے کا مقام کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَقْبِضُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ پیر بن جاتا ہے, کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے لگتا ہے, اس کے کانوں کی, اس کی آنکھوں کی, اس کے ہاتھوں کی, اس کے پیروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے لگتا ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی حرام چیز کو ٹچ نہیں کرتا, وہ اپنے پیروں سے کسی غلط جگہ چل کر نہیں جاتا, اپنے کانوں سے کوئی غلط بات سنتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کے کانوں کی, اس کی آنکھوں کی, اس کی زبان کی, اس کے ہاتھوں کی, اس کے پیر کی حفاظت کرتا ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تو اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو بندہ اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اور جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. بندہ جب بھی اپنے رب کے سامنے حال پھیلاتا ہے اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, میرا بندہ جب بھی میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے, سوال کرتا ہے, میں ضرور کی دعا کو قبول کرتا ہوں. گویا اگر اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا تو ہماری کوئی دعا واپس نہیں جائے گی, ہماری دعائیں قبول ہوں. وَلَئِن تَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, بندہ کسی چیز سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دیتا ہے. بچہ بیمار ہو گیا, اے اللہ میرے بچے کو شفا دے دے, اللہ فوراً شفا دے دیتا ہے. کاروبار میں مندی آ گئی, پریشانی آ گئی, آدمی دعا کرتا ہے اللہ اس کے مندی کو دور کر دیتا ہے. پریشان جس تکلیف میں بھی آدمی دو چار رہتا ہے اللہ کی پناہ مانگتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دیتا ہے. تو پتا چلا کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرے گا, اگر ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو گئی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروٹیکشن کے دائرے میں آ جائیں گے, ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور ہم ہر شر اور مصیبت سے بچیں گے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ آئیے جواب قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کا دوسرا پارا سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دو. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بال بچوں کو بھول جاؤ. بال بچوں کا جو جائز حق ہے اس کو بھی ادا کرو, اپنی ذات کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرو مگر ایسا خرچ مت کرو کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو. تو کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وہ احسنوا, اور احسان کرو. وہ احسنوا, احسان کرو. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. احسان کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ اردو میں احسان کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ مجھے کسی کام کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے کہا کہ بھائی صاحب میں بڑا پریشان ہوں, تھوڑا میری مدد کر دیجیے. آپ نے مجھے پیسہ دیا, آپ نے میرے اوپر احسان کر. اردو میں اسی کو بولتے ہیں احسان. لیکن شریعت میں احسان بہت وسیع چیز ہے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرنا. احسان بنا ہے حسن, ہر کام میں خوبصورتی ہونی چاہیے, ہر کام میں حسن ہونا چاہیے. ہماری پیدائش کا مقصد بھی احسان ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کے 29ویں پارے اللہ نے زندگی اور موت کو کیوں بنایا؟ تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے کون حسین عمل کرتا ہے، کون احسان کرتا ہے. احسان کا مطلب کہ ہر کام کو شریعت کے بتائے ہوئے انداز سے کرنا. ارے اسلام کو غیروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کی تعلیم دیتا ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام تو یہاں تک تعلیم دیتا ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم سے رشتہ لے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لئن تلواصل بالمقافی، رشتے داری میں بھی برابر برابر بدلہ چکانے والا رشتہ نہیں جوڑتا ہے. رشتہ تو وہ جوڑتا ہے کہ جس سے رشتہ کاٹا جائے اور وہ جوڑے، اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے وہ اچھا سلوک کرے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی یہ احسان ہونا چاہیے. نماز کے اندر احسان کا کیا مطلب ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کے اندر احسان یہ ہے، عبادت کے اندر احسان یہ ہے کہ عبادت اللہ کی اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، عبادت ایسے طریقے سے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو پا رہا ہے تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم لوگوں کی نماز ہے کیا ایسی نماز؟ آج ہماری نمازیں ایسی کہ ہمارے منہ پر مارتی ہیں. آدمی نماز میں ہے، دماغ کہیں، دل کہیں، توجہ نہیں، کنسنٹریٹ نہیں، ایسی نماز ہمارے منہ پر مارتی ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نہ رکوع صحیح کر رہا ہے، نہ سجدہ صحیح کر رہا ہے. پوری نماز کیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک فارمیلٹی ہے، ایک کھانا پوری ہے. ایسے نماز پڑھنے والے کو اللہ کے نبی نے نماز کا چور کہا، نماز کا چور کہا. آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ازور الناس سرقتا الذی یسرق صلاته، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں چوری کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن رکوع برابر نہیں کرتا، سجدہ برابر نہیں کرتا، رکوع سجدے کا کچھ پتا ہی نہیں کیسے نماز پڑھ رہا ہے. ایسا آدمی نماز میں چوری کرتا ہے، سب سے بڑا چور ہے. تو عبادت میں بھی احسان ہونا چاہیے. اسلامی سوسائٹی ہے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، وہاں پر بھی احسان ہونا چاہیے. اپنے بھائی کے ساتھ بھی احسان کرو. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے. ولا یظلمہ، اس کو کسی مصیبت میں بے سہارا نہ چھوڑے. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے رب العالمین اس کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے. ومن فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے رب العالمین قیامت کے دن اس کی کوئی تکلیف دور فرما دے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈالے گا. تو اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ احسان کرنے والوں سے. اور کس سے محبت کرتا ہے؟ قرآن کا دوسرا پارا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور کس سے محبت کرتا ہے؟ پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ توبہ کس کو بولتے ہیں؟ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہو جائے یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ کر دی، ہوگی توبہ؟ توبہ کا مطلب سمجھے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں اپنے راستے پر واپس آ جانا، ٹو ریٹرن، واپس آ جانا. گویا کہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک جاتا ہے. جب توبہ کرتا ہے تو دوبارہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے. اسی لیے توبہ کا نام توبہ پڑھا. اور یاد رکھا جائے کہ توبہ کے اندر جب تک تین شرائط نہ پائی جائیں تب تک توبہ کمپلیٹ نہیں ہے. نمبر ایک کہ آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیجئے. شرابی توبہ بھی کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے،
بے نمازی توبہ بھی کر رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے, آدمی جھوٹ بھی بول رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے. جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں, توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں, اور دوسری شرط یہ ہے کہ اب تک آپ نے جو گناہ کیا ہے اس کے اوپر آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے, پچھتاوا ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے غلط کام کیا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان فیوچر بھوشیہ میں مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا جائے, دیٹ از کالڈ توبہ, اس کو توبہ کہا جاتا ہے. اور ایک بات بتاؤں, توبہ کرنے والوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤں وہ خیر الخطائین التوابون, ارے ہر انسان خطا کر ہے, کوئی مائی کا لال تو ہاتھ اٹھا کے کہتے آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. کل بنی آدم خطاؤں, آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے, آدم کی ہر بیٹی گنہگار ہے, آدم کی ساری اولاد گنہگار ہے. وہ خیر الخطائین التوابون, لیکن خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ ہیں, گناہ گاروں میں بہترین گناہ گار وہ ہیں جو سچی توبہ کریں. توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور پاکی حاصل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اچھا, اسلام کے اندر پاکی صفائی یہ اسلام کا جزو لا ینفک ہے, اس کو اسلام سے کبھی الگ نہیں کیا جاتا. نماز پڑھنا ہے پہلے پاک ہو جاؤ, ناپاک ہو غسل کر لو, وضو نہیں ہے وضو کر لو, کپڑا ناپاک ہو نہیں ہے کپڑا ناپاک ہو تو کپڑا چینج کرو کپڑا بدلو, جہاں نماز پڑھے وہ جگہ پاک ہے کہ نہیں پہلے دیکھو. اسلام کے اندر قدم قدم پر پاکی اور صفائی کی تعلیم ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب آج مسلمان صفائی اور ستھرائی کے معاملے میں دنیا کے لیے گندگی کی ایک نظیر بن جاتا ہے. مسلم محلے میں چلے جاؤ, مسلم کالونی میں چلے جاؤ, مسلم سوسائٹی میں چلے جاؤ, آپ کو یہاں وہاں گندگی نظر آ جائے گی, غیر مسلم سوسائٹیز میں چلے جاؤ صفائی ملے گی. یہ کیا ہے, اسلام سے کتنا دور ہے مسلمان. ارے اسلام تو یہ کہتا ہے, حدیث اٹھائیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت سے, الطہور شطر الایمان, صفائی آدھا ایمان, صفائی آدھا ایمان, طہارت آدھا ایمان. کیا مطلب, علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو ایمان دو چیزوں کا نام ہے, عقیدے کی صفائی, عقیدے کی صفائی کا نام ایمان ہے, اور ظاہر کی صفائی کا نام بھی ایمان ہے. تو ایک آدمی عقیدہ تو صاف ہے اس کا لیکن ظاہر صاف نہیں ہے, صفائی اور طہارت سے دور ہے, اس کا مطلب وہ آدھا ایمان والا ہے. آدھا ایمان باطن کی صفائی, آدھا ایمان ظاہر کی صفائی. تو اللہ کے نبی فرما رہے الطہور شطر الایمان, صفائی آدھا ایمان. والحمدللہ تملا المیزان, اور الحمدللہ کہہ دینے سے قیامت کے دن ترازو بھر جائے. قیامت کے دن جو عمل کا ترازو ہوگا, نام اعمال کو تولنے والا جو ترازو جو میزان ہوگا وہ بھر جائے گا. اللہ, ہم لوگ کتنے بڑے بدنصیب ہیں, الحمدللہ اتنی بڑی نیکی الحمدللہ بولنے میں, ہم لوگ الحمدللہ بولنے میں سنکوچ کرتے ہیں, سوچتے ہیں کوئی پوچھتا ہے کیا حال چال, ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک. ارے اللہ کے بندے الحمدللہ بول, ایک بار الحمدللہ بول دو, اتنی بڑی نیکی اللہ کے نبی فرما رہے کہ نام اعمال کا جو ترازو ہے وہ بھر جائے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بين السماوات والأرض, اور اگر الحمدللہ کے ساتھ ساتھ کوئی سبحان اللہ بھی پڑھتا ہے, سبحان اللہ والحمدللہ اگر کوئی زبان سے پڑھتا ہے تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے, اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان بھر سکتا ہے, زمین و آسمان بھر جاتا ہے, اتنی بڑی نیکی ہے. والصلاة نور, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز ایک روشنی ہے, نماز ایک روشنی ہے. نماز کی آدمی جب پابندی کرنے لگتا ہے تو آٹومیٹک صحیح اور غلط کی تمیز ہونے لگتی ہے, آدمی گناہوں کے راستے سے دور ہو جاتا ہے. ایک نماز کی پابندی کرنے والا آدمی آٹومیٹک گندگیوں سے دور ہونے لگتا ہے. والصدقۃ برہان, اور صدقہ دلیل ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا کہاں خرچہ کیا, تو ہمارا صدقہ دلیل کا کام کرے گا, ثبوت کا کام کرے گا. ہم اپنے صدقے کا ثبوت دیں گے, یا اللہ فلاں مسجد میں فلاں مدرسے میں فلاں یتیم خانے میں فلاں ہم نے صدقہ کیا خیرات کیا, ہمارا صدقہ ثبوت بن جائے. والصبر ضیاء, اور اللہ کے رسول فرما رہے کہ صبر بھی ایک روشنی ہے. آدمی زندگی میں اگر صبر کرتا ہے, اسلام کے احکام پر جمع رہتا ہے, ابھی صبر کا مطلب میں بتاؤں گا, تو صبر بھی آدمی کو روشنی کا کام کرتا ہے, گائیڈنگ کا کام کرتا ہے. والقرآن حجت لك وعليك، اور قرآن یا تو ہمارے حق میں دلیل بن جائے گا یا ہمارے خلاف دلیل بن جائے گا۔ قرآن کو پڑھیں گے تو مولوی لوگوں نے پٹھی پڑھا دی، خبردار قرآن نہیں پڑھنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ کے بندے، قرآن سمجھنے ہی کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہاں، قرآن کے اندر اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے میں کوئی اشتباہ ہے، آپ پہلے علم سے رجوع کریں، آپ علماء سے کانٹیکٹ کریں، لیکن قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا یہ قرآن کا حق ہے۔ تو اگر ہم نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سمجھا، قرآن پر عمل کیا، تو قیامت کے دن قرآن بولے گا، یا اللہ اس نے میری تلاوت کی، یا اللہ اس نے مجھے غور سے پڑھا تھا، مجھے سمجھا تھا، میرے اوپر عمل کیا تھا۔ تو قرآن ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، اور یہی قرآن اگر ہم نے اس کو لپیٹ کے تاک میں سجا کے رکھ دیا، الماری میں رکھ دیا، گرد کھا رہا ہے، مٹی میں گرد و غبار میں اٹا ہے، اور ہم نے سال میں کبھی رمضان میں کھول لیا تو کھول لیا، ورنہ سال بھر اس کو الماری میں رکھ دیا، تو یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن کہے گا، یا اللہ اس نے میری بڑی بے حرمتی کی ہے، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو قرآن ہمارے حق میں بھی دلیل بن سکتا ہے، ہمارے خلاف بھی دلیل۔ تو بہرحال حدیث پاک کہ جس ٹکڑے سے مجھے استدلال کرنا تھا وہ یہ کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک بات بولتا ہوں، کپڑا تو بہت صاف ستھرا ہے لیکن دل کالا ہے تو ایسی صفائی کا بھی کوئی مطلب نہیں۔ کپڑا بہت صاف ہے، جسم بہت صاف ہے، لیکن دل کے اندر حسد ہے، جلن ہے، کینا ہے، کپٹ ہے، تو یہ صفائی نہیں ہے، یہ طہارت نہیں ہے۔ ایسی طہارت کی اسلام کے اندر کوئی مل جائے گی۔ ایک واقعہ دیکھیے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک آپ نے فرمایا، یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ، تھوڑی دیر میں ایک جنتی آدمی تشریف لانے والا ہے، ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہیں دروازے پر لگ گئیں کہ کون ایسا خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ کے نبی جنتی قرار دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دروازے پر نگاہوں کو ڈال دیا، تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی دروازے سے چلے آ رہے ہیں، وضو کر کے آئے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اپنے بائیں ہاتھ میں اپنا جوتا پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ دوسرا دن آتا ہے، اللہ کے نبی پھر اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ، تھوڑی دیر میں جنتی آدمی آنے والا ہے۔ صحابہ کرام پھر اپنی نگاہوں کو دروازے کی طرف لے کر جاتے ہیں، دوسرے دن بھی وہی اللہ کے صحابی تشریف لا رہے ہیں، اور اسی حالت میں تین دن تک لگاتار ایسا۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، وہ انصاری صحابی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں، میرے بھائی، میرا میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے، اور میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں تین دن تک اپنے گھر میں رات نہیں گزاروں گا، کیا تم مجھے تین دن تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دو گے؟ حالانکہ ان کا کوئی ان کے باپ سے جھگڑا نہیں ہوا، وہ بس یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر ان کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے کہ نبی اکرم نے لگاتار تین دن تک ان کو جنت دیا۔ صحابہ کرام کے اندر کتنا جذبہ تھا، کتنی تڑپ تھی، کیسے جنتی بن جائے، صحابہ کو جنتی بننے کی تڑپ تھی، اور ہمیں اور آپ کو کس چیز کی تڑپ ہے، کس کو کس چیز کو کس چیز کی تڑپ ہے، ہم معاشرے میں نظر اٹھا کے دیکھیں، کوئی کرکٹر بن رہا ہے، کوئی فلمی ہیرو کی نقل کر رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی کو دنیا کی پڑی ہے، ہائے کوئی جنت کا طلبگار نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام کو جنت کی کیسی طلب تھی کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو انصاری صحابی سے کہتے ہیں کہ میرا میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ تین دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، اجازت دے دو میں تین دن تک تمہارے گھر میں رہ سکتا ہوں۔ انصاری صحابی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ تین دن تک میرے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ تین دن تک حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری صحابی کے مکان میں رہے, ان کی دن رات یا ان کا پورا جو ٹائم ٹیبل تھا اس کو دیکھتے رہے کہ کیا کیا کرتے ہیں. تین دن گزارنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رپورٹ دیتے, کہتے کوئی خاص بات تو نہیں تھی, کوئی خاص عمل تو نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ رات میں تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے. رات میں جب سو جاتے تھے بستر پہ تو رات میں اگر نیند کھلتی تھی, اگر کروٹ بدلتے تھے تو زبان سے اللہ کا ذکر کرتے تھے, اللہ اکبر کہتے تھے, اللہ کی تعریف کرتے تھے, ورنہ فجر نہیں اٹھتے تھے, رات میں تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے. تو آخر ان کے اندر ایسا کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو ایک دن نہیں, دو دن نہیں, تین دن تک لگاتار جنتی کہا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اب صاف صاف کہہ دیتے کہ اے میرے انصاری بھائی, میرا میرے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا, یہ تو ایک ٹرک تھی, ایک طریقہ تھا, میں تمہارے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا تھا. دراصل معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے لگاتار تین دنوں تک تمہیں جنتی قرار دیا ہے, تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کے نبی نے جنتی کہا. انصاری صحابی کہتے ہیں کہ بھائی میری زندگی تو ویسی ہے جیسی آپ نے دیکھا, کوئی خاص بات تو میرے اندر نہیں, لیکن ہاں ایک چیز ہے میرے اندر, لا اجد فی قلبی لأحد من المسلمین غشا, میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہیں, میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا, کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا, کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا, میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہیں. ولا احسد احدا على نعمت اعطاه الله اياها, اور میں کسی کی نعمت پر حسد نہیں کرتا. اللہ نے کسی کو دولت دے دی, میں حسد نہیں کرتا, کسی کو عزت دے دی, میں حسد نہیں کرتا, کسی کو علم دے دیا, میں حسد نہیں کرتا. حسد اور جلن اور دھوکا یہ میرے دل میں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں ہی الذی بلغت بکا, اے میرے انصاری بھائی یہی وہ خاص بات ہے جو تم کو اس مقام پر لے کر گئی ہے, یہی وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے, آپ کے اندر یہ طاقت, صحابہ کہہ رہے ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں ذرا آج اپنے دلوں کا جائزہ لے, ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکے, اس دل میں کتنا کینہ بھرا ہے, کتنا حسد, کتنی جلن, کتنی نفرتیں, کتنی عداوتیں, کتنے تعصبات بھرے ہیں. ارے کپڑوں کو اجلا کرنے والوں, اپنے ظاہر کو سنوارنے والوں, کبھی اپنے باطن کی بھی خبر لو. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, اللہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ظاہر تو اجلا اجلا ہے, ذرا باطن کی بھی ہم صفائی کر لیں, تبھی اللہ ہم سے محبت کرے. اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, سورہ آل عمران کی آیت ہے, بڑے غور سے دیکھیے, بلا من اوفا بعہدہ واتقا فان اللہ یحب المتقین. اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. یہ تقوی کس کو بولتے ہیں؟ بائک چلاتے ہیں, بائک ہیلمٹ لگا لیتے ہیں. کیوں ہیلمٹ لگاتے ہیں بھائی؟ تاکہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کھوپڑی سلامت رہے, اسی لیے تو لگاتے ہیں. کسی چیز سے, کسی خطرے سے اپنے آپ کو بچانا, دیٹ از کالڈ تقوی, اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. تقوی وقایہ سے بنا ہے, وقایہ بولتے ہیں کسی چیز سے بچاؤ کرنا. تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس عمل سے بچانا, ہر اس چیز سے بچانا جس سے اللہ ناراض ہوتا, ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جس سے اللہ نے منع کیا. کتنا بدنصیب ہے انسان, ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں شوگر ہے, میٹھا نہیں کھا سکتا, رس گلے کا شوقین ہے, مٹھائی کا شوقین ہے, لیکن ہاتھ نہیں لگا. کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تم میٹھا کھاؤ گے تو تمہارے شوگر بڑھ جائے گا, بیمار ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے. ڈاکٹر کی بات پر اتنا یقین ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے میٹھا چھوڑ دو, میٹھا چھوڑ دیا. ڈاکٹر کہتا ہے تم چکن مت کھاؤ, چکن کا بڑا شوقین ہے, نہیں کھاتا. میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندے اگر تم نے میری نافرمانی کی تو جہنم میں جائے گا, اللہ کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے. یہ انسان کا ایمان ہے کہ ڈاکٹر کی بات کا یقین کر لیتا ہے, ڈاکٹر کی بات مان لیتا ہے, رب کی بات نہیں مانتا. رب کی باتوں کو مان کر, رب کی بتائی ہوئی, رب کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ حضرت عبی ابن کعب سے پوچھا کہ اے عبی ابن کعب یہ بتائیے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبی ابن کعب نے کہا امیر المومنین کبھی آپ کسی کانٹے دار راستے سے گئے جہاں دونوں طرف کانٹا ہو اور آپ کو جانا ہو کیسے جائیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا اشمر انثیابی واحتری اپنا کپڑا سمیٹ لوں گا اور بس بچا کے کسی طریقے سے نکل جاؤں گا. حضرت عبید نے کہا ذا کا تقویٰ اسی کا نام تقویٰ ہے
اسی کا نام تقویٰ ہے کہ قدم قدم پہ شیطان کے فتنے ہیں شیطان کے جال ہیں قدم قدم پہ ایمان کے امتحانات ہیں قدم قدم پہ دین کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں لیکن پھر بھی اپنے دین کو سلامت رکھا جائے اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے اپنے عقیدے کی حفاظت کی جائے اسی کا نام تقویٰ ہے.
اور ایک بات بولوں متقی آدمی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا جس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے وہ کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا. حضرت انس ابن مالک کہا کرتے تھے کہ اے لوگو انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم اے لوگو تم لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہو اور بال سے بھی باریک سمجھتے ہو جبکہ وہی گناہ ہم نبی کے زمانے میں ہلاک کر دینے والا سمجھتے ہیں. تو تقویٰ والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران
وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ
اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں صبر کا مطلب یہ ہے بیٹا مر گیا باپ مر گیا کوئی رشتہ دار مر گیا ہم نے برداشت کر لیا ہم نے اپنے غم کو دبا لیا اسی کا نام صبر. یہ بات نوٹ کی جائے کہ یہ بھی صبر ہے لیکن صبر کا مطلب تین چیزوں کا نام صبر ہے. صبر الصبر والا طاعۃ نیکی کے کام پر جمے رہو. جاڑے کا دن ہے سردی کی راتیں ہیں
مؤذن آواز دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم
اپنے بستر کو چھوڑ کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کے مسجد میں جا کے نماز پڑھا جائے اس کا نام بھی صبر ہے.
ہر طرف بے حیائی ہے ہر طرف بے پردگی ہے مگر ہماری ایک مسلمان بہن
اپنے دین کا فرمان سمجھ کر اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے گھر سے نکلتی ہے تو پردے میں نکلتی ہے اس کا نام بھی صبر ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا نیکی کے کاموں پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا اور ایمان کے راستے میں ہر تکلیف کو برداشت کرنا اس کا نام بھی صبر ہے. صبر سمجھنا ہے تو بلال سے سیکھ لو صبر سمجھنا ہے تو سمیہ سے سیکھ لو صبر سمجھنا ہے تو صحابہ کرام سے سمجھ لو کہ جنہوں نے ایمان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. اور صبر ایک ایسی نیکی ہے اس کا ثواب انلمیٹڈ ہے اس کا ثواب نہیں بتایا گیا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کا حساب صبر کرنے والوں کا بدلہ بے حساب ہے ان کا بدلہ پتہ نہیں ان کو کتنا اللہ بدلا دے. تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو اپنی نگاہوں کی اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں شرم و حیا کو اختیار کرتے ہیں پردے کو اختیار کرتے ہیں. آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھلے میں نہا رہا کھلے میں نہا رہا کپڑا اتار کے نیکڈ ہو کے نہا رہا ہے. اللہ کے رسول منبر پر آئے آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا ان اللہ حیٌ سترٌ یحب الحیاء والسترۃ اے لوگو اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے اور بہت پردے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کو اور پردے کو پسند کرتا ہے. لہذا تم میں سے کوئی آدمی غسل کرے نہائے تو پردہ کر لے سب کے سامنے ننگا ہو کے نہ نہائے پردے میں نہائے یا اگر سب کے سامنے نہ آ رہا ہے تو لنگی وغیرہ ازار وغیرہ پہن کے نہائے بے پردگی نہ کرے. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ کو پسند کرتا ہے بے پردگی کو نہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے بے حیائی کو نہ پسند کرتا ہے. آج ذرا سوسائٹی پر نظر اٹھا کے دیکھیں, اس مسلم سماج سے کون سی چیز جا رہی ہے؟ حیا جا رہی ہے, شرم جا رہی ہے, غیرت جا رہی ہے. آج سے 10 سال پہلے کا ماحول اور آج کا ماحول دیکھیں, زمین و آسمان کا فرق آتا ہے. اب آج تو بہت ساری چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں, بے پردگی اور بے حیائی کی بہت ساری شکلیں آج بڑے بڑے متقیوں, نمازیوں, تہجد گزاروں کے گھر میں آ گئی. ہماری بہوئیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بیویاں آج گھر سے بے حجاب نکل رہی ہیں, کہاں گئی ہماری غیرت؟ ارے غیرت تو صحابہ کے اندر تھی, غیرت تو صحابہ کے اندر تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, بخاری کی روایت ہے, یہ راستے سے جا رہی تھی, شوہر غریب تھے, یہ شوہر کے گھوڑوں کو چارہ کھلانے کے لیے کھجوروں کی گٹریوں کو اکٹھا کر کے ایک باسکٹ میں, ٹوکری میں بھر کے لے کے جا رہی. حدیث کے الفاظ ہیں, رسول اکرم کی نگاہ پڑی, آپ کی سالی جا رہی ہے. ہمارے یہاں جیجا سالی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ بس مت پوچھے, کہتے ہیں سالی آدھی کروا لی, اب تک کرو. جیجا سالی کے بیچ میں اتنی بے تکلفی, اتنی قربت کہ اللہ کی پناہ. نبی اکرم نے اپنی سالی کو دیکھا کہ پیدل جا رہی ہیں اور سر کے اوپر ٹوکری لادے ہوئے جا رہی ہیں. نبی کا پردہ دیکھی, نبی اکرم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور آپ نے آواز دی, اے اے, نام بھی نہیں لیا, اشارہ کیا, اے سنو. اس پہ سوال ہوگا, بیٹھ جاؤ. اے اسماء, اے میری سالی, اس پر بیٹھ جاؤ. آپ نے بولا بھی نہیں, اشارہ کیا, اس پہ بیٹھ جاؤ. اب حضرت اسماء کی غیرت دیکھ, کہتی ہیں فذکرت الزبیر وغیرتہ, مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آئی. میرا شوہر اتنا غیرت والا, میرا شوہر کبھی مجھے کسی غیر پرائے مرد کی نگاہ میرے اوپر نہیں پڑنے دینا پسند کرتا, اور میں نبی کے ساتھ بیٹھ کے چلی جاؤں, میرے شوہر کو برا لگے. حضرت اسماء کہتے میں نہیں بیٹھی, اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر تک ویٹ کیا, پھر آپ آگے چلے. حضرت اسماء نے جب یہ واقعہ اپنے شوہر کو سنایا تو حضرت زبیر نے کہا کہ ارے پگلی, تو بیٹھ جاتی نبی اکرم کی سواری پر, مجھے برا نہ لگتا. میرے پیارے بھائیوں, اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کرام کی غیرت کیا تھی, اس معاشرے کی شرم و حیا کا کیا عالم تھا, اور آج ہمارے معاشرے میں شرم و حیا کہاں جا رہا ہے. لڑکے لڑکیاں وقت کے پہلے بالغ ہو رہے ہیں, موبائل نے, ٹی وی نے, ڈش نے آج ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ آج کوئی پردے والی چیز پردے میں رہ ہی نہیں. ایک واقعہ یاد آیا, اور وقت بھی میرے پاس کم ہے اور مقررین بیٹھے ہیں, ایک واقعہ یاد آیا, بہت اس تعلق سے بہت اہم واقعہ ہے. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ ایک صحابی یہ کہتے ہیں, میں نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا. نبی اکرم کو میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول, میں نے فلاں انصاری لڑکی سے نکاح کا پیغام بھجوایا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا ایک نظر دیکھ لو, اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ لو. پتا چلا کہ مخطوبہ کو, منگیتر کو, اپنی ہونے والی بیوی کو ایک بار دیکھا جا سکتا ہے, اللہ کے رسول نہیں جا سکتا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں لڑکی کے گھر پہنچا, لڑکی کے باپ کو ملا, میں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں, رشتہ طے ہو چکا ہے, شادی ہونے والی, میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیوں دیکھنا چاہتا ہوں؟ نبی نے اجازت دی. حدیث کے الفاظ ہیں فکأنہما کرہا ذلک, لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا, ارے ابھی شادی نہیں ہوئی اور میری لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے, ابھی تو رشتہ لگا ہے, ابھی تو بات طے ہوئی ہے, ابھی شادی تو نہیں ہوئی, نکاح تو نہیں ہوا, کیسے کیسے ہماری لڑکی کو دیکھ لے گا. میرے بھائیو اندازہ لگاؤ کہ اپنے ہونے والے داماد کے بارے میں بھی یہ پسند نہیں ہے کہ ہماری لڑکی کو, ذرا سوچو کہ آج اس کے مقابلے میں ہماری سوسائٹی کا کیا ہے. برا لگا دونوں, لڑکی اندر پردے سے سن رہی, لڑکی نے پردے سے کہا اے نوجوان, اگر واقعی میں تجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو اے نوجوان تو مجھے ایک نظر دیکھ لے, کیونکہ یہ رسول کا فرمان ہے, میں توڑ نہیں سکتی, رسول کا حکم ہے, میں توڑ نہیں سکتی. اے نوجوان، اے میرے ہونے والے شوہر، اگر تجھے واقعی میں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو تم ایک نظر مجھے دیکھ لے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اور صرف تو لذت پانے کے لیے مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو اے نوجوان میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو ایسا کام نہ کر۔ حضرت مغیرہ نے کہا کہ نہیں نہیں، میں مجھے واقعی اللہ کے رسول نے بھیجا۔ انہوں نے لڑکی کو دیکھا، دونوں کا بعد میں نکاح ہو گیا، آرام سے خوشی سے رہنے لگے۔ یہ واقعہ بتا کے میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شرم و حیا کا جو مزاج تھا، غیرت کا جو مزاج تھا، اسلامی سوسائٹی میں جو ہونا چاہیے تھا، آج ہمارے گھروں سے جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس کو بچاؤ، شرم و حیا کو بچاؤ۔ عورت کا اصل زیور شرم و حیا ہوتا ہے۔ آج ابھی تین طلاق والا مسئلہ چل رہا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کا، نیوز چینلوں پر دیکھیے مسلمان عورتوں کو بٹھا بٹھا کے ان سے علماء سے بحث کرائی جا رہی ہے۔ یہ اسلام ہے؟ اور حکومت کو کس نے حق دے دیا کہ وہ ہمارے انٹرنل معاملات میں، ہمارے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کرے؟ بھائی طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، یہ ہماری شریعت سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، ہم حکومت کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ طلاق کے مسئلے میں ہمارے بیچ میں جو اختلافات ہے وہ ہمارے اندرونی اختلافات ہیں، ہم حکومت کو، ہم کسی غیر کو اس اختلاف کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ شرم و حیا کو پسند فرماتا اور کس چیز کو پسند فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے کو پروف کرنے کے لیے تم نبی کی اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو، اور جب تم نبی کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پتا چلا کہ اللہ ہم سے تب محبت کرے گا جب ہم نبی کی اتباع کریں۔ ابھی محرم کا مہینہ آیا ہے، ہم نے معاشرے میں نواسۂ رسول کے غم منانے کا ایک طریقہ بھی دیکھا۔ میں کہتا ہوں کیا ہمارے نبی نے ہمیں غم منانے کا طریقہ نہیں بتایا؟ ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا، مسافہ کرنے کا طریقہ بتایا، چلنے کے آداب بتائے، بیٹھنے کے آداب بتائے، کیا غم کے اظہار کا طریقہ آپ نے نہیں بتایا؟ یہ سینہ پیٹنا، یہ رونا، چلانا، یہ نعرے لگانا، یہ صدائیں، کیا یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ نبی کے ماننے والے کا طریقہ ہے؟ کیا نبی نے ایسے غم منایا؟ نبی کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، بخاری کے الفاظ، ابراہیم، اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنکھوں دے رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاذہ رحمت جعل اللہ فی قلوب عبادی، اے میرے صحابہ یہ میرے آنسو نہیں، یہ باپ کے آنسو ہیں۔ ایک باپ کے دل میں جو رحمت کے جذبات ہیں بیٹے کے لیے، اس رحمت کا نتیجہ ہے، یہ باپ کے جذبات ہیں جو آنسو کی شکل میں نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے جو الفاظ کہے وہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل۔ حسین کی شہادت کا غم ہم ہر مسلمان کو ہے، جتنے بھی اللہ کی راہ میں بے دردی سے شہید ہوئے اور امت کو نقصان ہوا ان کی شہادت سے، اس غم کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا اپنے بیٹے کی وفات پر آپ نے کیسے غم منایا۔ بخاری کے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا ان العین تدمع وان القلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اے ابراہیم تیرے جانے کا ہمیں صدمہ ہے، تیری جدائی کا ہمیں صدمہ ہے، اے ابراہیم تیرے جدائی پر میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اے ابراہیم میرا دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو۔ میرے بھائیو، اتباع رسول، اس کے بغیر اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ رسول کی اتباع کریں گے تبھی اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اور ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ رسول کی اتباع کے بغیر عبادت عبادت نہیں ہے، عبادت بھی تبھی عبادت ہے جب رسول کی اس کے اوپر مہر پائی، ورنہ رات رات بھر نماز پڑھی جائے، زندگی بھر روزہ رکھا جائے، تب بھی عبادت عبادت نہیں ہے جب تک اس پر محمد رسول اللہ کی مہر نہ پائی۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی معافی کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ عفو یحب العفو، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ ہم لوگ شب قدر میں دعا پڑھتے ہیں, کون سی دعا پڑھتے ہیں, بچے بچے کو یاد ہے, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں جہاں جہاں ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی ان کو معاف کرنے والا کہا گیا, والعافین عن الناس, میرے ایمان والے بندے کون ہیں, معاف کر دیتے ہیں. زندگی ہے, ہمارے بچے ہیں, ہماری بیوی ہے, ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے, ہماری مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی کام ہو سکتا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں پر معاف کر دیا کریں. اگر آج ہم لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے معاف کر دیں گے تو کل پروردگار ہماری غلطیوں کو اس دن معاف کر دے گا جس دن ہمیں معافی کی زیادہ ضرورت ہوگی. یہ چند اہم باتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی اعمال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رب العالمین ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آغاز یہ بہترین اور تیسری اپیل آپ سے